مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا فرزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔
بابا یہ بارہ میں نے دیکھا ہے کہ جب مرغم اذان دیتا ہے تو آپ اس کی آواز سن کر وہ دعا پڑھتے ہیں، جیسے ابھی بھی وہ مرغے نے اذان دی تو آپ نے وہ دعا پڑھی، تو اس میں کیا ہے حکمت ہے؟
تو بخاری اور مسلم شریف وغیرہ کی حدیث پاک میں جب مرغ کی بانگ سنے تو اللہ سے اس کا فضل مانگے، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی اس دوران مرغ نے بانگ دی بھی، آواز آئی، پڑوس میں مرغے ہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، صلی اللہ تعالی علی محمد۔
حضرت صاحب، میں معاج گوٹ سے حبیب الرحمان اتاری بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال باپا کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کیا مرغ کی آواز سن کر اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک پڑھنا ضروری ہے؟
اس میں یہ حدیث شریف میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے، یہ اپنے حسن حسین میں الفاظ ہی ہیں۔ وَإِذَا سَمِعَ صِيَاحَدِّيكَتِ فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی اور جب مرغ کی بانگ سنے تو اللہ سے اس کا فضل مانگے۔ یہ بخاری مسلم وغیرہ کے یہ الفاظ ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام خلیق الزمان عطاری ہے۔ بابا جان، میرا سوال یہ ہے، کیا مرغا فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے؟ آیا یہ درست ہے؟
ہاں، حدیث شریف میں اس کا بیان موجود، صحیح ہے، نو سنن ابی داؤد، ترمذی و نسائی وغیرہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانہ غیوب، منزہ عن العیوب، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام عبد الواحد ہے، ملیر کھوکھرا پار سے۔ سر، میرا سوال یہ ہے کہ جب کتا بھونکے، گدھا رینگے تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے، اور گھوڑا بھی کچھ نہ کچھ بولتا ہے، اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟
وہ رینگتے کیڑے ہیں، اور رینگتا ہے، گدھا رینگتا ہے، کتا بھونکتا ہے۔ اس میں بھی حدیثوں میں ہے کہ جیسے بخاری، مسلم، ابو داود وغیرہ کی حدیثوں کتابوں کے حوالے سے حسن حسین میں ہے کہ اور جب گدھے کو رینگتے سنے، یعنی اس کی آواز کو سنے، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اور ابو داود، نسائی، حاکم سے روایت کی گئی۔ اور اسی طرح جب کتوں کو بھونکتے سنے تو بھی شیطان نے لعین سے اللہ کی پناہ مانگے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
بعض لوگ شوقیہ کتے پالتے ہیں، روایتوں میں سنا گیا ہے کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟
سن کتا پالنا اور ہے گھر میں رکھنا ہو رہا ہے. تو اگر کسی نے گھر کی پہرے داری کے لیے پالا ہے اور وہ کتا گھر میں نہیں ہوتا دروازے پہ ہوتا ہے تو حرج نہیں ہے, گھر کے اندر نہ رکھا جائے. اب شوقیہ پالتے ہیں تو وہ اب آیا شوقیہ پالتے ہیں یا چوکی داری کے لیے پالتے ہیں, کیونکہ اس کے فوائد تو ہیں کتے کے چوکی داری کے لیے پالنے سے, وہ بھونکتا رہتا تو چور ڈاکو ڈرے گا نا, آئے گا نہیں.
یعنی اب جیسے وہ گھر کی حفاظت کے لیے بھی رکھا ہے, اب جیسے وہ گیٹ پہ نہیں رکھا, وہ کسی اندرونی حصے میں وہ رکھا ہے کتے کو, اس سے کیا وہ فرشتے؟
ہاں وہ حدیثوں میں ہی ایک دروازے پر گھر کے اندر نہ رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد آصف اتاری. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں سوال عرض کرنا تھا کہ مچھلی کیوں نہیں بولتی, اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے.
مچھلی ہم مچھلی کا تو بڑا عجیب قصہ لکھا ہے اپنے مکاشفت القلوب میں, کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا, اس کی صورت مسخ کر دی گئی, اس کو دھتکار کر نکال دیا گیا, کیونکہ اس نے سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہیں کیا. تو جب اس کو زمین پر اتار دیا گیا شیطان کو, تو یہ سمندروں کی طرف پہنچا. مچھلی اس کو نظر آئی تو اس نے مچھلی کو یہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا اور یہ سب قصہ سنایا, اور ساتھ میں کہا کہ آدم جو ہے یہ خشکی اور تری یعنی زمین اور دریاؤں کے جانوروں کا شکار کریں گے. تو مچھلی نے وہ دریا کے تمام جانوروں کو جا کے پھونک دیا. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بولنے کی صلاحیت سے اس کو محروم کر دیا, زبان سے اس کو محروم کر دیا مچھلی کو, اور جانور بولتے اس کو محروم کر دیا.
ارے مچھلی کچھ بولتی نہیں, آواز
ہم بولتی نہیں.
اچھا بابا مرغ کے بارے میں یہ بھی وہ ہم نے اسی طرح لکھا کہ جس گھر میں وہ مرغ ہوتا ہے وہاں پر وہ جنات وغیرہ نہیں آتے.
ہاں حدیث تو ہے اس کی, دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 333 سے آپ کو پیش کر دیتا ہوں. نمبر ایک, سفید مرغ رکھا کرو اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا تو نہ شیطان اس گھر کے قریب ہوگا اور نہ جادوگر ان گھروں کے قریب ہوگا جو اس گھر کے ارد گرد ہیں. سبحان اللہ. نمبر دو, سفید مرغ کو برا بھلا مت کہو اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے اللہ
سرکار کا دوست.
سرکار فرما رہے سفید مرغ کو برا بھلا مت کہو اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں اور اس کا دشمن میرا دشمن. جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفع کرتا ہے.
اس کا مقصد یہ کہ وہ جنات سے حفاظت کے لیے گھر میں
سفید مرغ رکھا جائے اگر چاہے.
فارمی ہو
فارمی دیسی کا تذکرہ نہیں ہے, فارمی تو ابھی اب ایجاد ہوئے سلسلے سارے, پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, لیکن اب فارمی بھی ہے تو ہے تو مرغ نا, آئے گا تو مرغ ہی کے حکم میں.
میرا نام محمد حسین ہے, میں کرے ناپل ہوں. مرغی کی آواز کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے, ایسی کوئی روایت ہے؟
جی وہ حضرت امام کمال الدین دمیری علیہ رحمت اللہ القوی نے سالبی سے یہ روایت کی ہے کہ محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے, اللہ تعالی کو تین آوازیں پسند ہیں, مرغ کی آواز، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی آواز، اور صبح کے وقت استغفار کرنے والے کی آواز. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جب مرغ پانی پیتا ہے اس وقت وہ گردن اپنی اوپر اٹھاتا ہے تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے؟
کتاب میں پڑھا تھا کہ مرغی ہر گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. وہ پانی کا گھونٹ پیے گی پھر اپنی چونچ آسمان کی طرف کرے گی، پھر گھونٹ پیے گی پھر چونچ آسمان کی طرف کرے گی.
مرغی اب وہ اللہ تعالیٰ کا،
اب یہ خدا جانے، یہ پڑھا ہے میں نے، لیکن خیر اللہ تعالیٰ سمت سے پاک ہے. یہ تو ہے نہیں اللہ اوپر رہتا ہے جو یہ اللہ کو دیکھتی ہے، تو وہ بہرحال بلندی کے اعتبار سے اوپر کی طرف وہ اشارہ بعض اوقات کیا جاتا ہے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ مکان سے تو پاک ہے، سمت سے بھی پاک ہے.
اب چلو مرغی تو مرغی، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو تو زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
بس مرغی تو مرغی ہوتی ہے، اس سے تو توکل بھی سیکھنا چاہیے.
توکل کیسے؟
وہ اس کو تو اللہ تعالیٰ پر اتنا توکل ہوتا ہے کہ یہاں یہ جب پانی پی لیتی ہے نا تو جو کٹورا ہے پانی کا اس پہ مارے گی پنجہ اور گرا دیتی ہے.
یہ دیکھا ہے کہ وہ اکثر
یہ
پانی پی کے
اس کو کٹی کرے گی، کہ جس خدا نے اس وقت پانی پلایا نا پھر پیاس لگے تو پلا دے گا. اور اسی طرح اپنے دانے وغیرہ بیٹ آلو ادھر سب کر دے گی، یہ سنبھال کے رکھتی ہی نہیں ہے مرغی اپنے لیے. تین تین جاندار ایسے جو اپنے لیے ذخیرہ کرتے تاکہ کوئی ذخیرہ نہیں کرتا، جن میں ایک تو انسان ہے، یہ برسوں کا ذخیرہ کرتا ہے برسوں کے لیے، مگر اس کو پھر بھی چین نہیں پڑتا. اور وہ اپنے جمع کرتا رہتا ہے، سات پیڑیاں کھائے اتنا بولتے جمع کرتا، پھر بھی اس کو وہ چین نہیں پڑتا. ادھر اس ملک میں برانچ کھولے گا، ادھر بھاگے گا، ادھر جان داؤ پہ لگا دے گا پیسوں کی خاطر، مختلف ممالک میں اپنا کاروبار پھیلا دے گا، اور جب موت آئے گی تو مر جائے گا.
کچھ بھی ہاتھ نہیں ہے،
کیا ہاتھ ہے؟
خالی ہاتھ جائے گا.
سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجیے، موت آ پہنچی مسٹر جان واپس کیجیے، سب یہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا، خالی ہاتھ دنیا سے چلا جائے گا. ایک تو یہ انسان ہے جو ذخیرہ کرتا ہے، اسٹاک کرتا ہے، دوسرا جاندار کیڑی چونٹی یہ اسٹاک کرتی ہے. ہاں یہ جمع کرتی ہے، یہ اپنے دانے دن کے جو چگتی ہے. آپ نے دیکھا وہ کیڑی اٹھا اٹھا کے جا رہی ہوتی ہے،
یہ تو دیکھا کہ وہ زور لگا رہی ہوتی ہے.
ہاں تو یہ اپنے بل میں جمع کرتی ہیں کیڑیاں. تو اور تیسرا وہ چوہا بھی جمع کرتا ہے، ہڈیاں گھسیٹ گھسیٹ کے آپ نے دیکھا وہ بھاگتے ہوتے ہیں، لے جاتے ہیں.
ہڈیاں کس طرح کھائے گا؟
لے جاتا تو کچھ نہ کچھ تو کرتا ہوگا، کھاتا ہی ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا باپا سے یہ سوال ہے کہ میرا نام محمد ناصر ہے، ایسی کیا بات ہے کہ جو حیوانات چرین پرین اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہیں اس کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پاتی، ممکن ہے کہ ہم اس آواز کو سن پائے؟ وضاحت فرما دیں.
صرف پرندے ذکر تھوڑے کرتے ہیں، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، حیوانات کے ساتھ جمادات بھی، نباتات بھی، سب کی. اللہ جب سنا دے تو آواز آتی ہے. چنانچہ وہ خصائص کبریٰ میں بڑی پیاری روایت ہے، بعض صحابہ ایک کرام علیہم الرضوان فرماتے، ایک مرتبہ جب محبوب رب تاجدار عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند کنکریاں اپنے دستے انور میں اٹھائیں تو فسبحنا حتی سمعنا تسبیح، یعنی یہ کنکریاں تسبیح کرنے لگی اور ہم نے ان کی آواز سنی. تو جب اللہ چاہے سنا دے تو عام طور پر ان کی آوازیں ہم سن نہیں پاتے، اس میں بھی مسئلہ ہے. جیسا کہ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی جب یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر ان چیزوں کی آواز ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتی. ذہن میں یہ بات آتے ہی انہیں پیشاب کی حاجت ہوئی اور وہ لوٹے کی طرف لپکے تو لوٹے سے آواز آنے لگی، اللہ 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 اللہ. انہوں نے لوٹے سے جو اللہ عز و جل کا نام پاک سنا تو شرما گئے کہ اس ذکر اللہ کرنے والے کو بیت الخلاء میں کیسے لے جاؤں، یہ تو بے ادبی ہوگی. پھر ڈھیلا اٹھانے پڑے تو سب ڈھیلوں سے آواز آ رہی تھی، اللہ 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 اللہ. اب وہ بڑے حیران ہوئے کہ ان ڈھیلوں کو بھی بیت الخلاء میں کیسے لے جا سکتا ہوں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں. الغرض وہ جس طرف بڑھتے ہیں ہر چیز سے اللہ اللہ کا ورد سنتے، بڑا تعجب ہوا کہ اب کیا کروں. اتنے میں عاطف غیبی کی آواز سنی کہ کچھ سمجھے کہ ہم ان چیزوں کی آواز تمہارے کانوں کو اسی لیے نہیں سننے دیتے تاکہ تمہارے کاروبار نہ رک جائیں. اور وہ بزرگ فوراً سجدے میں گر گئے اور اپنے وسوسے دلی کی معافی چاہی. اللہ تعالی علم رسول علم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام جمیل عطاری ہے، میں بابا بٹ سے بات ہے. بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ کیا تر گھاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتی ہے؟
جب ہر چیز تسبیح کرتی ہے تو تر گھاس کیوں نہیں کرے گی؟ چنانچہ وہ ایک حکایت مکاشفت القلوب میں کہ حضرت عبداللہ اور حضرت احمد بن حرب رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں ایک جگہ تشریف لے گئے. حضرت احمد بن حرب رحمت اللہ تعالی علیہ نے زمین کی کچھ گھاس اکھاڑ دی، اس پر حضرت عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمہیں پانچ چیزیں ملی، نمبر ایک اللہ کی تسبیح سے ہٹ کر تمہارا دل اس گھاس میں مشغول ہوا، نمبر دو تم نے ذکر اللہ کے علاوہ دوسری چیز کی عادت ڈالی، نمبر تین تم نے وہ راہ ڈالی جس کی پیروی کی جائے گی، نمبر چار تو نے اس گھاس کو اپنے رب عز و جل کی تسبیح سے روکا، پانچ اور اپنے آپ پر قیامت کے دن اللہ تعالی کی حجت قائم کر دی. تو اللہ کے نیک بندے جو تھے وہ کوئی فضول کام ہو بھی جاتا تو اس پر اس طرح ایک دوسرے کی گرفت فرماتے، توجہ دلاتے کہ ہمارا کام فضول باتوں میں مشغول ہونا نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ گھاس جو تھی وہ تر ہوتی ہے وہ تسبیح کرتی ہے، اور بہرحال خشک بھی تسبیح کرتی ہے، اس کی اپنی تسبیح ہوتی ہے، اس کی اپنی تسبیح، ہر شے تسبیح کرتی ہے. البتہ یہ کہ جو درخت پر اسی وقت کلاڑا چلتا ہے جب وہ تسبیح ان اللہ کی پاکی بیان کرنے سے غفلت کرتا ہے. اسی طرح جو جانور چوپایا وغیرہ تسبیح سے غافل ہوتا ہے تو ذبح کر دیا جاتا ہے.
مچھلی کے بارے میں بھی
مچھلی کا بھی ایسا ہی ہے,
جال میں اسی وقت پھنسی ہے جب وہ
جی جی یاد الہی سے غافل ہوتی ہے تو یہ جال میں پھنس جاتی ہے. اس کی بڑی پیاری حکایت ہے کہ ایک ماہی گیر دریا کنارے مچھلیاں پکڑ رہا تھا, اس کے ساتھ ایک مدنی منڈی تھی, مچھلیاں پکڑ پکڑ کر اس کو دیتا کہ تاکہ وہ زمبیل میں جمع کرے ٹوکری میں. جب کافی مچھلیاں وہ دے چکا تو اب بولا بیٹی چلو, پھر بولا بیٹا مچھلیاں کہاں ہیں, ٹوکری تو ساری خالی ہے. تو وہ کہنے لگا ابو آپ نے اس دن جو بتایا تھا کہ وہی مچھلی ماہی گیر کے جال میں پھنستی ہے کہ جو ذکر اللہ سے غافل ہے. تو اب میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی, چنانچہ میں نے اب جو بھی مچھلی آپ نے دی میں سمجھ جاتی کہ یہ تو یاد الہی سے غافل ہے یہ مچھلی, تو اس کو ہم کھا کر کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. چنانچہ میں تو جو آپ مچھلی دیتے تھے اس غافل مچھلی کو میں واپس دریا میں ڈال دیتی. یہ سن کر وہ بزرگ رو پڑے اپنی بچی کی یہ حکمت پر. مچھلی تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی کھانا ثابت ہے. تو بچی کا ایک ذہن تھا کہ غافل مچھلی ہم کیوں کھائیں, حکایت بزرگوں کی. تو یہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام سید جواد شاہ عطاری ہے, میں لیبر کالونی سائٹ سے بات کر رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بچے مینڈک سے کھیلتے ہیں اور مینڈک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, اسے مارنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے.
حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک مینڈک دیکھا جو محویت کے عالم میں اللہ عز و جل کو یاد کر رہا تھا. حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا تم کب سے اس کیفیت میں ہو؟ عرض کی یا نبی اللہ میں متواتر 70 برس سے اس عالم میں ذکر اللہ میں مشغول ہوں اور اس عرصے میں کبھی بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہوا, اور اب پورے 10 روز سے میں نے صرف 2 مقدس کلموں میں مشغولیت کی وجہ سے کوئی چیز نہیں کھائی. سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ 2 کلمے کون سے؟ وہ بولا یا مسبحا بکل لسان و مذکورا فی کل مکان, یعنی اے ہر زبان میں پاکی بیان کیے گئے اور ہر مکان میں ذکر کیے گئے. تو اس لیے مینڈک جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. کئی روایتیں ہیں مینڈک کے بارے میں, ہاں اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر کرتا ہے اور اس کو مارنے سے منع کیا گیا ہے. بظاہر تو وہ ٹر رہا تھا, یہ جانوروں کی آواز ہے نا.
اچھا
جیسے ان کے وہ نام مختلف ہوتے ہیں, مینڈک ٹراتا ہے جس کا ٹرانا ذکر ہے, شیر یہ دہاڑتا ہے یہ بھی ذکر کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
پاپا یہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا ہے, اس میں کیا آپ کی
وہ حدیث شریف ہے نا کہ جب کتے کا بھونکنا سنو تو شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ مانگو.
اعوذ باللہ من الشیطان,
یہ بھی پناہ مانگنے کا ہی جملہ ہے, اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے بابا جان, سنا ہے آپ کی پوتی
ये पता नहीं उम्र मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, साल डेढ़ साल की होगी।
इतनी छोटी उम्र
अभी बात करने नहीं सीखी, अभी चलने भी नहीं सीखी, बल्कि वो लुढ़कने भी नहीं सीखी, बहुत छोटी है। तो ये मूड में होती है तो बोलती है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और जब रोती है तब भी इसके मुंह से वो बच्चे करते हैं ना अल्लाह 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 यूं करती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह ताला का करम है, मदनी माहौल की बरकत है कि दाऊद इस्लामी वालों के घरों में बच्चों के आगे अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं तो ये बच्चों की जबान पर ही चढ़ जाता है। माशा अल्लाह रुकने शूरा हाजी याफूर रजा की मदनी मुन्नी तो 7 दिन की उम्र थी इसकी, नहीं बल्कि 41 घंटे की, 40 घंटे या कुछ इतनी कोई खास उम्र नहीं थी उसके। उसमें ये जब रो रही थी तो इसमें वाजे अल्लाह 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 की आवाज आ रही थी। इसको तो मदनी चैनल के नाजरीन ने 12 इस मदनी मुन्नी की ज्यारत की होगी, आज भी कर ले
करा रहे पापा। चलो मदनी चैनल के नाजरीन आप हमारे रुकने शूरा की मदनी मुन्नी की भी चलो वो जिक्रुल्ला करते हुए इनकी ज्यारत कर लें।
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बच्ची का पता चला है कि पैदा होते ही उसने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया है।
मेरा नाम मुख्तार अहमद आदम मुंगरा गोद से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या अजीब और गरीब मुल्क की कोई रिवायत आई है, उसका वाकया क्या है?
मौजम तबरानी और तारीख इस्फहान में एक रिवायत है कि नबी पाक साहिब लौलाक सियाह अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, अल्लाह ताला का एक मुर्ग है, उसका रंग सफेद और उसके दोनों बाजू जबरजद याकूत और मोतियों से मुजयन है। एक बाजू उसका मशरिक में जबकि दूसरा मगरिब में, उसकी टांगें हवा में मुअल्लक यानी लटकी हुई है, उसका सर अर्श के नीचे है। रोजाना सुबह के वक्त वो अजान देता है। उसकी आवाज सिवाय जिन्नो इंस के आसमान और जमीन की तमाम मखलूक सुनती है। यह आवाज सुनकर जमीन के मुर्ग जवाब देते हैं। जब कयामत का दिन करीब आएगा तो अल्लाह ताला उस मुर्ग को हुक्म देगा कि अपने बाजू सुकेड़ ले और अपनी आवाज बंद कर दे। उस वक्त जिन्न और इंस के अलावा तमाम मखलूक को मालूम हो जाएगा कि कयामत नजदीक आ गई है। तबरानी और बेहकी ने शोब में मोहम्मद बिन मुनकदिर से बरिवायत हजरत सैयदना जाबिर रजी अल्लाह ताला ने रिवायत किया, अल्लाह के महबूब दाना गुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अजमत निशान है کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مرغ ہے جس کے پاؤں تحت و ثرا میں ہیں، ساتویں زمین کے بھی نیچے، اور گردن عرش تک پہنچتی ہے. جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے تو کہنے والا سبوح قدوس کہتا ہے، تو مرغ بھی اس کے ساتھ بانگ دیتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
میرا نام محمد صادق ہے. بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ شہادت سے قبل سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں مرغا دیکھا تھا، کیا ایسا کچھ ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں.
اس طرح کی روایتیں علامہ دمیری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حیات الحیوان الکبریٰ میں نقل تو کی ہیں. مثلا ایک روایت، حکیم نے سالم ابن جاد سے، انہوں نے میدان بن ابی طلحہ سے، اور انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے روایت کیا کہ آپ نے منبر منور پر ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے تین ٹھونگے ماری، یعنی تین بار چونچ ماری، جس کی تعبیر میں نے یہ لی کہ ایک عجمی مجھ کو قتل کر دے گا. پھر فرمایا کہ میں نے اپنا معاملہ ان چھ آدمیوں کے سپرد کیا ہے جن سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت راضی تھے، اور وہ چھ ہستیاں یہ ہیں. نمبر ایک، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر دو، حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. نمبر تین، حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور حضرت سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ اجمعین. ان میں سے جو خلافت کا خواستگار ہو، طلبگار ہو، وہی خلیفہ ہے. فاروق اعظم کا خواب تھا. ایک روایت کے مطابق ہے کہ جو یہ خطبہ انہوں نے جمعے کے دن دیا تھا، اور آنے والی بدھ کو آپ پر حملہ ہو گیا. تو یہ حادثہ جو حملہ ہوا تھا آپ پر 27 ذوالحجۃ الحرام سنے 23 ہجری میں پیش آیا، آپ پر جو حملہ کیا. اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات شریف 28 ذوالحجۃ الحرام کو ہو گئی، یعنی ایک آدھ دن آپ باقاعدہ حیات رہے. حملہ کرنے والا ابو لولو فیروز نامی ایک فارسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا، اور اس ظالم نے تین وار کیے. مرغ نے تین ٹونگ مارے تھے، وہ تین وار کیے اس نے، اور ان تین میں سے ایک وار اس ظالم نے ناف کے نیچے کیا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کے پہلے ہی وار پر ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کتا حملہ آور ہوا ہے، اور یہ الفاظ فرماتے ہوئے مسلح سے پیچھے ہٹ گئے. آپ کے مسلح سے ہٹتے ہی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسلح پر پہنچ گئے اور نماز پوری کروائی. ابو لولو حملہ کرنے کے بعد بھاگ کھڑا ہوا اس حالت میں کہ اس کے ایک ہاتھ میں خنجر تھا جس کو وہ دائیں بائیں گھما رہا تھا. ایک انصاری نے اپنی چادر اس پر ڈال دی اور اس کو قابو میں وہ کرنا چاہا. جب اس نے دیکھا کہ اب میں پھنس گیا ہوں، تو اس نے اپنے خنجر سے ابو لولو نے خودکشی کر دی. اور نماز میں اشتغال اس قدر تھا صحابہ کرام کا کہ اکثریت کو اکثر نماز پڑھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حملہ بھی ہوا ہے. کی نماز ہے وہ یہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں مسلح بیٹھے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلح سنبھالا اور نماز پوری کی. ایسے حملے میں بھی یہ حضرات ٹینشن میں نہیں آئے, نماز آئے. انہیں کا حصہ تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی ہونے کے بعد شدید پیاس لگی تو آپ کو فوراً نبیذ پلائی گئی کھجور کا پانی, لیکن یہ فوراً ناف پر لگے زخم سے وہ نبیذ باہر آ گئی. چنانچہ کچھ حضرات نے کہا کہ نبیذ باہر نکل رہی ہے, کچھ نے کہا کہ خون نکل رہا ہے, اس لیے پھر آپ کو نبیذ کے بجائے دودھ پلایا گیا, مگر وہ بھی زخم سے باہر نکل آیا, آنتیں کٹ گئی تھی.
آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی نماز کے بارے میں بتایا کہ ایسی حالت میں بھی ان حضرات کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس طرح وہ حادثہ رونما ہو چکا ہے, اتنے وہ نماز میں یہ منہمک تھے, مشغول تھے. یہ بھی سنا کہ حضرت اپنے مولا علی مشکوک کشا شہر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ حضور کریم کو جب پنڈلی میں پاؤں میں تیر لگا تو بعض وہ حضرات نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کو اس وقت تیر نکالا جائے جب آپ نماز میں مشغول
ہوں. اب پڑھا تو ہے کہ وہ اتنا پاؤں سوج گیا تھا کہ ہاتھ نہیں لگا نہیں دیتے تھے, کہ یہ تب بہت درد ہوتا تھا کیونکہ وہ تیر کا پھل اندر ٹوٹ کے رہ گیا تھا, تیر یا نیزے کا پھل اندر ٹوٹ کے رہ گیا تھا. اب ایک اپنے کوئی پھانس اندر چلی جائے تو تکلیف ہوتی ہے, کانچ کی کرت چلی جائے تکلیف, تو تیر کا پھل, پھل بولتے ہو تیر کا جیسا اگلا حصہ جو منہ ہوتا ہے نا یوں نوکیلا, وہ ٹکڑا اندر رہ گیا تھا وہ میٹل کا دھات کا. اب یہ طے ہوا کہ ویسے تو یہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے, یہ نماز میں جب ہو اور سجدے میں جائے تو ان حضرات کی نماز ایسی تھی کہ پھر یہ حضرات بس ان کی اللہ سے ایسی لو لگ جاتی تھی کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تو جب یہ سجدے میں جائے اس وقت عمل جراحت کے ذریعے وہ پھل نکال لیا جائے, چنانچہ ایسا ہی ہوا. تو سجدے میں جب یہ گئے تو وہ کاٹ کے وہ پھل نکال لیا گیا. پہلے ہمارے آج کل کی طرح انجیکشن بے ہوشیاں اور یہ انداز تو ہوتے نہیں تھے, خیر وہ نکال لیا گیا کاٹ کے, ان کو پتہ ہی نہیں چلا. جب سلام پھیرا تو مصلی پر خون دیکھ کر فرمایا کہ یہ مسلح پر خون کیسا ہے, پھر پتا چلا کہ وہ آپریشن ہو گیا ہے. وہ کسی نے یہ شعر وہ نظم کیا مولا مشکل کشا کے نماز کے اس انداز پر, ہوتا تھا حال سجدے میں اس خوش خصال کا, ہوتا تھا فاطمہ کو گما انتقال کا. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انی اسئلک من فضلک و رحمتک.
بابا جان میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا مرغا سمندار پرندہ ہے؟
امام دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو لکھا ہے کہ یہ بے وقوف ہے, اگر وہ دیوار سے بھی اپنی گر جائے نا تو پھر وہ اپنا گھر بھول جاتا ہے, اتنا بلکڑ ہوتا ہے. اور بے وقوفی کی ایک تو جیتی جاگتی مثال میرے پاس ہے, میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ ایک وہ کوئی وہ میٹل کی میرے خیال ٹنکی تھی وہ اسٹیل کی وہ چمکدار, تو اس کے قریب ایک مرغا آیا دوسری مرغیاں مرغے بھی تھے, تو مرغا آیا تو اس نے مرغے نے اپنا عکس دیکھا, تو عکس دیکھا تو سمجھا کہ یہ کوئی میرا حریف آ گیا ہے. اب اس نے تو وہ اپنے عکس پر مارا ماری کر دی, اچھل اچھل کر اس کو ٹھونگے مارنے لگا اپنے عکس کو. اب غصہ تھا اس کو کہ وہ جیسے وہ ظاہر وہ اپنے منہ لے جاتا تقریر, تو وہ بھی سامنے سے اس کا سایہ بھی اس کے چوچ سے چوچ ٹکرا جاتی, تو وہ اس کو چوچے اور پنجے مارتا رہا. پھر بےچارا شرمندہ ہو کر یہ وہ تھک ہار کے واپس چلا گیا کہ مرتا ہی نہیں جاتا ہی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد جاوید قادری ہے اور میں ملیر کھوکھرا پار 6 نمبر کا رہائشی ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ کیا مرغا نماز کے لیے جگاتا ہے, کیا یہ درست ہے؟
جی ہاں, امام احمد, ابو داؤد اور ابن ماجہ, حضرت سیدنا خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے, مرغے کو گالی مت دیا کرو کیونکہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے.
جیسے آپ نے وہ ارشاد فرمایا کہ وہ روایت آپ نے بتائی کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے, یہ عموماً وقت گئے وقت بھی بولتا رہتا ہے, جیسے ابھی بھی اس کی آوازیں آ رہی تھی. اب جیسے مثال کے طور پر اس وقت 8:10 بجے ہیں صبح کے, تو یہ اس کی آواز آ رہی ہے.
اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک.
اب ظاہر ہے یہ کوئی نماز کا وقت تو نہیں ہے, حدیث پاک سے کیا مراد ہم لیں گے؟
اس حدیث شریف کے ضمن میں امام دمیری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں جو آیا ہے کہ مرغا نماز کے لیے جگاتا ہے, اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ واقعی یوں کہتا ہے کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ صبح کے وقت جو نماز کا صحیح وقت ہوتا ہے اس میں وہ بار بار بانگ دیتا ہے, اس سے سونے والے کی آنکھ کھل جاتی ہے, روٹ کر نماز ادا کرتا ہے, لہذا وہ نماز کے لیے اٹھانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. اور اس کو مجازن بلانے یا جگانے سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اگر وہ کسی غیر وقت میں اذان دینے لگے تو اس کی آواز پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ بسا اوقات ایسا مشاہدے میں آ چکا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ بعض مرغ صبح صادق سے پہلے ہی انسانوں کی آہٹ سن کر بولنے لگتے ہیں, بانگیں دینے لگتے ہیں. البتہ اس میں یہ نے پڑھا ہے کہ وہ بعض مرغوں کے بارے میں کہ وہ بہت مطلب ایکوریسی ان میں ہوتی ہے, وہ بالکل وہ درست وقت پر اذان دیتے ہیں. شاید اسی وجہ سے بعض علماء کا یہ قول موجود ہے اور انہوں نے تجربہ کار مرغ کی آواز سے نماز کے اوقات کا تعین کرنے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. بہرحال یہ کہ ہم ایسا نہ کریں, ہم کو اتنا علم نہیں ہے, کیونکہ مرغ آگے پیچھے اذان دیتا ہے, تو یہ بہرحال علماء کا ایسا قول ہے, یہ عرض کر رہا ہوں. تو بعض مرغ بہرحال بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں اس میں اور وہ اس طرح اذانوں کی ترکیب کرتے ہیں. اس ضمن میں یہ حکایت بڑی ایمان افروز ہے, حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ مستجاب الدعوات بزرگ گزرے. مستجاب الدعوات کے معنی ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہو. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرغا پال رکھا تھا جس کی بانگ پر آپ نماز کے لیے بیدار ہوا کرتے تھے, تجربہ کار مرغا تھا نا. ایک رات مرغ نے اپنے وقت پر بانگ نہ دی، جس کے سبب حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ نماز کے لیے نہ اٹھ سکے. یہ بات آپ پر بڑی گرا گزری اور صدمہ ہوا، اور آپ کی زبان قبولیت نشان سے یہ نکل پڑا، یہ الفاظ نکل پڑے. اسے کیا ہوا کہ اس کی آواز بند ہو گئی؟ بس آپ کی زبان سے یہ ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ اس کے بعد اس مرغ نے کبھی بانگ ہی نہ دی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ نے آپ سے فرمایا کہ بیٹے، آج کے بعد کسی پر بدعا مت کرنا، دیکھو تم نے مرغ کے لیے بولا تو اس نے بولنا ہی چھوڑ دیا. اس قدر مقبول الدعا ہونے کے باوجود آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حجاج بن یوسف کے ظلم پر صبر کیا، دعا نہیں کی، بد دعا نہیں کی، ماں نے منع کر دیا تھا، صبر کیا، اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا، یہاں تک کہ حجاج بن یوسف نے آپ کو شہید کروا دیا. لیکن آپ نے اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے بھی دعا نہ فرمائی، ایسے متوکل علی اللہ تھے. وہ ماں کی بات پر کتنا عمل کیا، سبحان اللہ، اللہ تعالی کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله
تعالى على محمد. میرا نام محمد زاہد علی ہے. میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا مرغ کے اذان آواز سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے؟
اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم کی بھیک مانگے، جیسے کہ وہ مرغ جب اذان دیتا ہے نا تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. جو دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہے. چنانچہ حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن، جو ہمارے آقا اعلی حضرت کے والد صاحب ہیں، انہوں نے احسن الویاح لہذا بھی دعا میں بہت سارے قبولیت کے اوقات لکھے ہیں. ان میں ایک وقت یہ بھی لکھا ہے جب مرغ اذان دے. اس کے تحت اعلی حضرت نے شرح بھی لکھی ہے اس کی، تو کالر رضا لکھ کر آپ نے شرح لکھی ہے، تو کالر رضا انہیں اب اعلی حضرت فرماتے ہیں. یہ سب اوقات جو میرے والد صاحب نے بیان کیے حدیث پاک میں آئے. اور مرغ بولنے کے باب میں ارشاد ہوا ہے کہ وہ ملائکہ رحمت کو دیکھ کر بولتا ہے، رحمت کے فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے، اس وقت اللہ کا فضل مانگو. پھر اعلی حضرت اپنا عمل بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ فقیر اس وقت یہ دعا مانگتا ہے، جب مرغا بانگ دیتا ہے تو یہ دعا مانگتا ہے. اعلی حضرت یہ دعا مانگتے، یا ذل فضل العظیم صلی علی فضلک العظیم اسألک من فضل العظیم. یہ دعا اعلی حضرت نے، تو یہ دعا یاد ہو جائے تو مدینہ مدینہ، کہ ایک ولی اللہ کی زبان سے یہ دعا ادا ہوئی ہے اور ایک ولی اللہ کے معمولات میں سے یہ دعا ہے. یا ذل فضل العظیم صلی علی فضلک العظیم اسألک من فضل العظیم. اور یہ احسن الویاح، اس کا ترجمہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے بنام فضائل دعا. اور فضائل دعا پر، فضائل دعا صفحہ نمبر 123 پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے. یہ دور سے ایک مرغے کی اذان کی آواز آئی، الحمدللہ آؤ ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب یا ذل فضل العظیم صلی علی فضلک العظیم اسألک من فضل العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ. میں ویسے میری عادت ہے وہ جو مسجد سے جب باہر نکلے تو پہلے الٹا پاؤں باہر نکالے, اس پر جو اس وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے تو میری عادت یہ ہے کہ وہ دعا پڑھتا ہوں, کیونکہ وہ زبان پہ ویسے پہلے سے چڑھی ہوئی ہے. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک, یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں.
آپ نے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا تو میں وہ بتا دی, ترجمہ بھی اگر اچھا فرما دوں تاکہ ہم جیسوں کو سمجھنے میں آسانی ہو.
احسن الویاء لہذا بھی دعا میں جہاں یہ دعا لکھی ہے نا اعلیٰ حضرت کی, اس کے حاشیے میں ترجمہ لکھا ہے, اے بڑے فضل والے اپنے فضل عظیم یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما, میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ انڈے کو دیکھ کر کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر بچے جو ہیں وہ نر ہیں یا مادہ؟
جی ہاں, اس کا طریقہ پہلے تو ظاہر ہے الٹرا ساؤنڈ تو ہوتا نہیں تھا, اب اس کا ایک طریقہ اس میں لکھا ہے حیات الحیوان الکبریٰ میں, انڈے میں مرغی ہے یا مرغا, اس کی شناخت کا طریقہ یہ کہ انڈے کو غور سے دیکھیے, اگر انڈا مستطیل یعنی اس کی لمبائی جو چوڑائی سے زیادہ اور کنارے ذرا دبے ہوئے تو اس کے اندر مرغی ہے, اور اگر انڈا گول ہے اور اس کے کنارے ابھرے ہوئے ہیں تو اس کے اندر مرغا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب.
تو کیا چوزا دیکھنے سے بھی اس کے نر یا مادہ ہونے کا علم ہو سکتا ہے؟
اس کا بھی طریقہ لکھا ہے اسی کتاب میں کہ چوزا نکلنے کے 10 دن کے بعد, کیونکہ چوزا جب نکلتا ہے نا تو وہ بالکل روئی کے وہ گالے کی طرح ہوتا ہے, وہ بھلا معلوم ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے, اور اس وقت تو پتہ نہیں چلتا نا کہ یہ نر ہے مادہ ہے. جب یہ 10 دن کا ہو جائے نا تو اب معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ مرغی ہے مرغا. تو اس کی معلومات کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ 10 دن کا ہو جائے تو اس کی چونچ پکڑ کر اس کو لٹکایا جائے, اگر اس حالت میں یہ حرکت کرے تو نر ہے, اور اگر بالکل یہ ٹنگا رہے شرافت کے ساتھ تو یہ مرغی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پاپا جان کے بارگاہ میں عرض ہے کہ مرغے کو لڑانا کیسا ہے؟
تو مرغا لڑائیں یا بکرا لڑا, وہ مینڈھا لڑاتے ہیں, بھینسے لڑاتے ہیں, کتے لڑاتے ہیں, پتا نہیں کن کن جانوروں کو لڑاتے ہیں, تو یہ سب ناجائز و گناہ. ریچھ تک کو لڑاتے ہیں اور ان کا تماشا دیکھنے کے لیے ٹھٹ کے ٹھٹ جمتے ہیں, تو تماشا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے.
جوا بھی کھیلا جاتا ہے؟
ہاں, اس پر جوا بھی لگتا ہوگا. ہاں, تو حرام در حرام در حرام. تو ادھر بے چارے بے زبان جانور ایک دوسرے کو کاٹ کر بمبوڑ کر لوہان ہو رہے ہوتے, ادھر ان ظالم و بے رحم لوگوں کی خوشی سے باچھے کھل رہی ہوتی ہیں, جو در حقیقت اپنی قبر و آخرت میں ذلت و رسوائی کا سامان کر رہے ہوتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان, فتاوی رضویہ جلد 12 صفحات 643 پر جانوروں کو آپس میں لڑانے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, جانوروں کو لڑانا مطلقا ناجائز و گناہ ہے کہ بے سبب ایذا بے گناہ, یعنی بلا وجہ بے گناہ کو ایذا پہنچانا ہے. حدیث صحیح میں ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عن التحریش بین البہائم, یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو لڑائی پر اکسانے اور آمادہ کرنے سے منع فرمایا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جاری رہے گی, جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل.
میں محمد شبیر قادری, میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے, کیا مرغی کے گوشت کے فوائد بھی ہیں؟
کیوں نہیں, مرغ کا گوشت اعتدال کے ساتھ ساتھ گرم خشک ہے. جس مرغ کی آواز میں اعتدال ہوگا, نہ زیادہ دھیما نہ زیادہ وہ چیخم چاخ والا, اس کا گوشت عمدہ ترین ہوتا ہے. مرغ کا گوشت قولنج کے مریضوں کے لیے نفع بخش ہے. قولنج یہ ایک بیماری ہے جو پسلی کے نیچے ہوتی ہے, بڑی آنت کا درد بھی اس کو بولتے ہیں, اس میں یہ مفید ہے. اور جو سرد مزاج والے افراد ہوتے ہیں اور خصوصاً بوڑھوں کے لیے مرغے کا گوشت بہت فائدہ کرتا ہے, بالخصوص سردیوں میں اس کا کھانا زیادہ نفع بخش ہے. البتہ جوان مرغ کا گوشت کھایا جائے, کیونکہ بوڑھے مرغ کا گوشت جلدی پکتا نہیں, اب اس کو خوب گلانے کے لیے پکایا جاتا ہے تو پھر اس کی طاقت جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے. اور جوان مرغ کا جو گوشت ہے تو ایک تو یہ کہ وہ قبض دور کرتا ہے, جوڑوں کے درد میں فائدہ دیتا ہے, راشا کا جس کو مرض ہو, کپ کپاہٹ آپ نے مریض دیکھے ہوں گے بےچارے جو کانپتے رہتے ہیں, ہاں وہ کپ کپاہٹ کے مریضوں کو بھی یہ جوان مرغے کا گوشت فائدہ کرتا ہے.
وہ غریب بےچارا کس طرح کھائے باپا, وہ گوشت بھی مہنگا ہو گیا ہے, مرغے کا تو مہنگا ہو گیا ہے.
مرغے مہنگے ہوتے ہیں, مرغوں میں بھی اقسام ہوتی ہیں, پالنے کے مرغے ہوتے ہیں, پھر وہ مرغوں کے لوگ پالی کرتے ہیں, رڑاتے ہیں.
دیسی مرغے کے بھی وہ ہیں فوائد, سنے وہ دیسی مرغا اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے.
مطلب دیسی ہی کے یہ فوائد, پہلے تو یہ فارم کا تو رواج ہی نہیں تھا نا, فارم کا تصور بھی نہیں تھا. وہ اصل فوائد تو اسی کے سمجھ میں آتے ہیں. اب تو یہ مرغیاں جو موجودہ فارمی مرغیوں کے تو نقصانات لوگ بیان کرتے ہیں, تو اب بھی دیسی مرغ مل جاتے اگر پہچان ہو تو. سب کو پہچان نہیں ہوتی, دھوکہ بھی چلتا ہے, اس میں دھوکہ چل رہا ہے. تو یہ کہ تو مرغے عام طور پہ مہنگے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو شوق سے پالتے ہیں, لیکن یہ کہ سستے والے بھی مل جاتے ہوں گے مرغے. تو جوان مرغا لے بوڑھا نہ لے, بوڑھے مرغ کی پہچان زیادہ تر ان کے کیلوں سے بھی کی جاتی ہے. یہ جو ان کے پنجے ہوتے ہیں نا پاؤں, ان میں کیلے آپ نے دیکھے ہوتے ہیں, دیکھے ہوں گے, ہاں یہ کیلے لگے ہوتے ہیں, یہ پاؤں ہوتا ہے اس میں کیلا نکلا ہوا ہوتا ہے. یوں بس کیلا ایک لگا ہو, یہ پانچ ان کی جو انگلی پنجا ہوتا ہے, انگلیاں
سمجھ گئے,
اس کے اوپر ڈنڈی ہوتی ہے پاؤں کی, پنڈلی, پنڈلی میں اسپیشلی کیلا نکلا ہوتا ہے. تو یہ بوڑھوں کے کیلے بڑے ہوتے ہیں, اب اس کو جوان بنانے کے لیے کیلے بھی کاٹ دیتے ہیں غریباً, جیسے وہ ہمارے بقرعید میں بیل کے سنگ کٹے ہوئے ہوتے ہیں, بیل کو سنگ کاٹ کے بچڑا بنا دیتے, خوبصورتی لانے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے اگر کریں گے پھر تو گناہ ہے. تو خیر وہ جوان مرغ کی جس کو پہچان ہو نا, تو یہ جوان مرغ لینا چاہیے, بوڑھا نہ لیا جائے. اور اگر اتنا مطلب جوان ہو یعنی سمجھو کہ چوزے, مرغی کے چوزے جو ہوتے, تو یہ نر چوزا جس نے ابھی تک اذان نہ دی ہو. اذان دینے سے پہلے جو اس کا گوشت ہے نا وہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے, اور یہ مطلب ہے کہ ہر شخص کے لیے بہت مفید ہے. وہ ظاہر ہے کہ یہ اسی کو پتا چلے جو مرغیاں پالتا ہو کہ اذان, وہ بھی ابھی کبھی چپ چاپ اذان دے دی ہو تو پتا نہ چلے, تو اذان نہ دی ہو. تو بہت چھوٹے ہوتے وہ اذان نہیں دیتے, تو وہ مفید بہت ہوتے. ساتھ میں لگے ہاتھوں یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ مرغی جو جس نے ابھی تک ایک بھی انڈا نہ دیا اس کا گوشت بھی بہت مفید ہوتا ہے اور بہت عمدہ ہوتا ہے. اگر کسی کو کوئی کیڑا کاٹ لے زخم ہو جائے تو اگر مرغے کا دماغ مل جائے نا, مرغے کی مرغا ذبح کرے منڈی میں تو دماغ نکالے بھیجا بھیجا اس پر ملے تو انشاءاللہ عزوجل کو فائدہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی
العبید. عبد الرحمن میرا نام ہے, گلبہار کا رہنے والا ہوں. باپا جان سے میرا یہ سوال ہے, کیا مرغی کے پنجے کھائے جاتے ہیں؟
جی ہاں, اب مرغی کے پنجے بولو, مرغی کے پائے بولو, جو آپ کو بولنا.
پائے بھی, پائے بھی بول سکتے ہیں
بولنے میں کیا. ویسے عموماً پایا لفظ جو نا یہ بکرے کے لیے یا بڑے جانور کے لیے, ہاں یہ مستعمل ہے, تو مرغی کے پنجے ہی بولتے اس کو. تو یہ بھی کھائے جاتے, غریبوں کی غذا میں نے کئی بار کھایا. تو یہ اچھی طرح دھو لیے جائے کیونکہ عموماً بیٹ سے آلود ہوتے ہیں, اور اس کا چھیلا نہ جائے, چھیلنے سے پھر اس کا گوشت چلا جائے گا. اس کو ڈائریکٹ دھو کر ناخون والا حصہ جو ہے بھلے اڑا دے چھری سے, تو اس کو پکا لے. تو یعنی کہ وہ جس نے کبھی نہیں کھایا اس کو تو خیر وہ دل نہیں کرے گا, لیکن کھا لیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کھایا جا سکتا ہے. غریبوں کی غذا, مالدار آدمی تو خیر سوچ بھی نہیں سکتا, غریب بھی مرغی کا مزہ لے سکتا. آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ غریب آدمی کیسے لے, پنجوں سے گزارا کرے, پروں سے گزارا کرے,
گردنیں بھی ملتی ہیں.
جی ہاں, اس کے گردنیں بھی ملتی ہیں, پر ملتے. میں خود, ہم لوگ تو بہت چھوٹے لوگ, تو میں بہت پہلے جب یہ دیسی مرغیاں ہوتی تھیں, یہ شاید نہیں ہوتی تھی, اس وقت ایک ہوٹل سے, یہ اپنے بولٹن مارکیٹ, اپنے باب المدینہ مشہور ہے علاقہ, اس کی طرف ہوٹل ہوتا تھا. اس ہوٹل میں بڑا چلتا تھا ہوٹل, تو وہ صبح سویرے وہ سردیوں میں ٹھٹھرتے ہوئے پہنچو تو وہ مرغی کی گردنیں, مرغی کا سر, اس طرح کی چیزیں ان سے میں لاتا تھا, خرید کر بیچتے تو یہ لاتا تھا. وہ پوری مرغی کاٹ کر کھانا وہ غریبوں کے لیے تو بڑا دشوار, تو وہ سستے مل جاتے تھے پہلے تو وہ. اب تو وہ خیر چار آنے آٹھ آنے کے لیے آتا ہوں گا میں, تو بہت سستائی کا دور. آپ تو سوال ہی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا آپ نے مرغے کے گوشت کے فوائد تو بتائے, مرغی کے گوشت کے بھی فوائد ہیں کھانے کے؟
کیوں نہیں, اس میں بعض تو وہ فوائد بھی موجود ہیں جو مرغے میں اور مرغی میں دونوں میں ہی ہیں, بعض الگ بھی ہیں مزید فوائد مرغی کے. تو کچھ مرغی کے متعلق کچھ 12 مدنی پھول پیش کر دیتا ہوں, جس میں گوشت بھی آ جائے گا انڈا بھی آ جائے گا. نمبر ایک, مرغی کا گوشت گرم تر ہوتا ہے. نمبر دو, معتدل اور سود ہضم, درمیانہ اور جلدی ہضم ہونے والا ہوتا ہے. نمبر تین, مرغی کا گوشت عقل بڑھاتا ہے. نمبر چار, آواز صاف کرتا ہے. نمبر پانچ, انسان کے رنگ میں نکھار لاتا ہے, رنگ کھولتا ہے. نمبر 6 انڈا دینے سے پہلے جوان مرغی کھانا زیادہ مفید ہے. نمبر 7 مرغی کا گوشت قولنج یعنی بڑی انتڑی کے درد کے لیے نفع بخش ہے. نمبر 8 مرغی کا گوشت خون صاف کرتا ہے. نمبر 9 سانپ اگر ڈس لے تو اس کے زخم پر مرغی کا بھیجا رکھ دیا جائے تو زہر ختم ہو جاتا ہے. نمبر 10 مرغی کا انڈا دیر سے ہضم ہوتا ہے. 11 انڈا اگر ہضم ہو جائے تو بہت غذائیت یعنی انرجی دیتا ہے. نمبر 12 اد پکا یعنی مرغی کا انڈا جو ہے وہ اد پکا جس کو ہاف فرائی یا ہاف بوائل کہا جائے تو یہ کھانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام جاوید احمد ہے, میں میمہ گوٹس میں رہتا ہوں. پیارے بابا جان میرا ایک سوال ہے, کیا دیسی مرغی کی کوئی پہچان ہے؟
اصل فارمی مرغی ہے نا, یہ تو ہوتی ہے موٹی تازی, یہ تقریباً 6 ہفتے میں, 1.5 مہینے میں, 6 ہفتے میں 6 مہینے جتنی اس کی مدد لگی ہے بڑھا دیتے ہیں اس کو, تو یہ اس طرح کا فیڈ دیتے ہیں غذا, اس سے یہ بڑھتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ان نیچرل اس میں کافی معاملات ہیں فارمی مرغی میں, تو اس وجہ سے اس کے بعد نقصانات بھی بتائے جاتے ہیں. اور دیسی مرغی وہ جو عام چرتی ہے نا جو مرغی, وہ ہاں یہ مفید زیادہ ہوتی ہے. اب یہاں آج کل دیسی مرغی کے بھی فارم بنائے گئے, ہوتی دیسی ہے لیکن فارمی ہوتی ہے, تو شاید اس کو اتنی آزادی سے گھومنا پھرنا تو نہیں ملتا ہوگا. تو بہرحال یہ کہ دیسی یعنی جو فارمی مرغی اور یہ دیسی مرغی نقلی اگر ہوگی نا فارمی مرغی, اس کو دیسی کر کے بیچتے ہیں رنگین کر کے وہ چھوٹا قد والی نکال گئے, تو اس کی پہچان یہ کہ جیسے اس کا پیٹ کا حصہ ہوتا ہے اس کو پکڑیں گے تو وہ اگر فارمی ہوگی تو پر گوشت ہوگی, ذرا سینہ دیکھیں گے تو پر گوشت ہوگا, اور اگر یہ دیسی ہوگی تو پتلا پتلا ہوگا فوراً ہاتھ میں آ جائے گا. تو یہ دیسی مرغی وہ دبلی پتلی ہوتی ہے سمجھ لو, فارمی تو وہ موٹی تازی ہوتی ہے, تو اندازہ ہو جائے گا.
انڈے بھی اس میں جو
رنگ وغیرہ چڑھا کے وہ دیسی کر کے, ہاں وہ چھوٹے چھاٹی کر کے بولتے ہیں کہ اس کو رنگین کر کے دیسی میں چلا دیتے ہیں, بہت ملاوٹ ہے تو بس تقصیر الٹا, حالانکہ دھوکا دینا حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. چند سکوں کی خاطر جو ہے اتنا دھوکا دیتے ہیں جس کی حد نہیں,
بچنا چاہیے,
واجب ہے بچے, اور اب تک دھوکا دیا توبہ بھی کرے, اور جتنا دھوکے سے مال بیچا یہ ادارہ جتنی رقم اضافی لیے دھوکا دے کر اس کے مالکوں تک پہنچانی پڑے گی, مالک نہ ملے جتنے ملے ان کو جتنی ہے پہنچا دے, ظن غالب کر لیں, اور پھر وہ جو رقم نہیں پہنچا پایا وہ پھر خیرات کر دیں, کہ دھوکے کے ذریعے جو مال حاصل کیا گیا اس میں بندے کی حق تلفی ہوتی ہے, تو جتنا اضافی رقم دھوکے سے حاصل کی ہے وہ اللہ سے تو توبہ کرنی کرنی, دھوکا دیا کیوں, اور وہ رقم اس کے مالک کو لوٹا ہے. اب جن کے مالک نہیں مل رہے یا فوت ہو گئے تو ان کے وارثوں کو دے دیں, جن کے مالک رقم کے مالک اگر فوت ہو گئے تو ان کے وارثوں کو دے, وارث بھی نہ رہے ہوں یا یہ پتہ ہی نہیں کہ کس کس کا مال ہے, اب اتنا ایسا مال ہے کہ جس کا پتہ ہی نہیں کس کس کا ہے, تو وہ ظن غالب کر کے حساب لگانا ہوگا سارا. تو اب یہ جو رقم ہے جس کے مالک مل نہیں رہے, وارث نہیں مل رہے, پتہ بھی نہیں, تو اب ایسی رقم کسی شرعی فقیر کو دے دے, رائے خدا میں اس کو خیرات کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. وہ دھوکے کا معاملہ تو بہت ہے یار, یہ اپنے جیسے خاص کر اب تو وہ بھیڑے دمبے بکرے یہ بھی فارمنگ ہوتے ہیں نا, ہاں یہ وزن سے اور بیچتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں اپنے بقرعید کے دنوں میں خاص کر, یہ عام دنوں میں بھی کرتے ہوں گے, تو اس کو خوب وہ کھلاتے ہیں, خوب پانی پلاتے ہیں, پھلا دیتے ہیں. اب گزارے کہ پانی تو سستا ہے, چارہ بھی سستا ہے, گوشت مہنگا ہے, تو وہ زندہ بکرا وزن سے بیچتے ہیں, تو اس طرح اس کا وزن بڑھا دیتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں. ہاں پانی خوب اس کو پلا کر اور کھلا کر, تو یہ اس نیت سے کھلانا پلانا اس وقت کے وقت ابھی چارہ ہے اس میں یہ وزن بڑھ گیا اور غذاؤں کا اور یہ بیچ دیا, اور نیت بھی یہی کہ اسی لیے وہ کھلا رہے تاکہ اس کا یہ اس چارے کا اور یہ پانی کا وزن جو ہے یہ بکرے کے وزن میں ہم کو اس کا پیسہ ملے, تو یہ دھوکا ہے, یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ وہی توبہ کرنی ہوگی اور پیسے جو اضافی لیے وہ اس کو دینے ہوں گے اس کے مالک کو خرید جس نے خریدا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. گوشت کو نہیں جوڑتے, گوشت میں پانی ڈال دیتے.
گوشت تو گوشت ہر چیز میں اگر دیکھا جائے نا
ملاوٹی ملاوٹ,
جیسے وہ یہ ٹھیلے پہ چلے جائیں پھل فروٹ سبزیاں بھلے دن پرانی ہو لیکن وہ پانی جو چھینٹے مار گئے وہ پانی مار کے وہ تازی کر گئی تو یہ بیچتے ہوئے تو کوئی بعید نہیں ہے.
سر پانی میں بھگوتے سبزیوں کو بھی پانی میں بھگوتے اور بھگو بھگو کے نکالتے, تو اس طرح ایک تو اس میں سبزی پانی خود جذب کرتی ہوگی, دوسرا وہ اطراف میں پانی ظاہر چپکا ہوا رہ جاتا ہے, پانی تو وزن کر دے گا نا اس میں, پھر اب یہ وزن کر کے بیچ دیا تو یہ اضافی پانی جو گیا دھوکے سے انہوں نے بیچا نا. اس طرح وہ بکرا وغیرہ کاٹ کر اور اس کے اندر ہوا بھرتے ہیں, ہاں ہوا بھرتے ہیں تو ہوا سے وزن نہیں بڑھتا لیکن وہ جو دبلا ہوتا ہے نا کمزور گوشت تو ہڈی محسوس نہیں ہوتی, گوشت ہی گوشت نظر آتا ہے, یہ بھی دھوکا ہے. پمپ سے بھی بھرتے ہوں گے, منہ سے بھی بھر لیتے اور ران وغیرہ میں بھرتے, اور بڑے جانور کی دل کا کوئی نس کاٹ کے وہ زبا اور چھیلنے کے بعد کھال اتارنے کے بعد وہ پائپ لگا دیتے, پائپ سے پانی بھرتے, اس سے اس کا گوشت کا وزن بڑھ جاتا ہے. اسی طرح بکرے کا گوشت بھی فریش چاہیے نا تو پورا بکرا مل جاتا ہے. ایک تو بعضوں کا تو بڑا خاندان ہوتا آدمی کا تو وہ مہینے پندرہ دن میں ایک بکرا لے لے اور کیا ذبح کر کے فریج میں بھر لے اور کھاتا رہے. باہر ملکوں میں تو اس کی زیادہ ضرورت ہے جہاں وہ ذبح کے اور مسائل ہوتے ہیں, تو ایک بکرا مل جل کے لے لے دو چار دوست اور پھر یہ کہ اس کو تقسیم کر لے. لیکن یہ دیکھو اس میں یہ اسلام بھائی اس طرح کرے نا بکرا لیں جیسے اور مل کر ذبح کریں اور پھر تقسیم کریں, اس میں تھوڑا شرعی مسائل کا لحاظ رکھنا پڑے گا, تو یوں ترکیب بن سکتی ہے آپس میں مل کے کر لینا چاہیے, تو تازہ فریش حلال گوشت میسر آ سکتا ہے شبہ سے پاک بالکل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا کیا جن مرغے سے ڈرتے ہیں؟
ہاں اس طرح کی ہے کچھ روایات حکایات. حضرت علامہ امام ابن جوزی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے منقول ہے, ایک طالب علم سفر پر تھا, راستے میں ایک شخص اس کے ساتھ ہو لیا. جب اس طالب علم کا شہر قریب آ گیا تو اس رفیق سفر نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں جن ہوں, تم ایک میرا کام کر دو نا, جب اپنے اس شہر میں جاؤ تو وہاں وہ فلا گھر میں جانا، ان لوگوں نے کچھ مرغیاں پال رکھی ہیں، ان میں ایک مرغا بھی ہے، تم کسی طرح اس مرغے کو خرید کر ذبح کر دینا۔ اس نے وعدہ کر لیا اور جن سے پوچھا کہ یار یہ تو بتاؤ کہ کوئی سرکش جن کسی آدمی کو ستائے اور دم وغیرہ کرنے سے بھی نہ جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ جن بولا، چھوٹی دم والے 12 سنگے کی کھال اتار کر آصف زدہ یعنی جس پر جن چمٹا ہو، اس کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو مضبوطی سے باندھ دیا جائے، پھر سداب بری کا تیل نکال کر ناک کے سیدھے نتھرے میں 4 بار اور الٹے نتھرے میں 3 بار ٹپکا دے تو اس پر آیا ہوا جن مر جائے گا اور اس کے بعد کبھی کوئی جن اس کو تنگ نہیں کر سکے گا۔ وہ طالب علم ڈھونڈتا ہوا اس مکان پر آیا، وہاں ایک بڑھیا تھی اور واقعی مرغیاں اور مرغ بھی وہاں موجود تھے۔ اس نے بڑھیا سے کہا کہ یہ مرغا بیچو گی؟ اس نے کہا نہیں، مگر اس نے اصرار کیا اور کئی گنا رقم دے کر وہ مرغا خرید لیا۔ جیسے اس نے مرغا خریدا، اتنے میں وہی جو سفر میں ساتھ تھا اس نے اپنی شکل اس کو دکھائی اور اشارہ کیا کہ جلدی اس مرغے کو ذبح کر دے۔ تو وہ طالب علم کہتے ہیں کہ میں نے ذبح کر دیا۔ جیسے ہی اس کو ذبح کیا، مکان کے جو مکین تھے نے مرد عورت سب مجھ پر چڑھ دوڑے اور چیخنے لگے تو جادو کرے، تو نے جیسے مرغا ذبح کیا ہماری لڑکی پر جن نے حملہ کر دیا۔ یہ سن کر میں نے ان کو تسلی دی، گھبراؤ مت، ابھی علاج ہو جاتا ہے اس کا۔ کسی طرح چھوٹی دم والے 12 سنگے کی کھال اور سداب بری کا تیل کہیں سے حاصل کر لو، میں بھی علاج کر دوں گا۔ چنانچہ وہ مہیا کر دیا گیا۔ تو جیسے وہ 12 چھوٹی دم والے 12 سنگے کی کھال اور سداب بری کا تیل آ گیا، یہ دیکھ کر وہی جن چلانے لگا اور کہا کیا میں نے تجھے یہ عمل اس لیے بتایا تھا کہ تو مجھے ہی مار ڈالے؟ مگر اس طالب علم نے اس جن کے چیخنے کی پرواہ نہ کی، فوراً اس نے اپنا وہی اسی جن کا بتایا ہوا عمل اس نے شروع کر دیا اور اس لڑکی کے ناک میں تیل کے قطرے ڈالے، اسی وقت وہ جن مر گیا۔ اللہ عز و جل نے لڑکی کو شفا بخشی اور پھر کبھی کوئی جن اس لڑکی کے پاس نہ آیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسجد ذرا تحریک جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، انشاءاللہ عز و جل۔
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا فرزینہ، مدنی